الحمد
لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے واڈلہ سید جماعت کے زیر اہتمام ہونے والی 10 روزہ محافل محرم گزشتہ 13 سال سے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. 13 سال سے قبل بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور ان حضرات کے خلوص اور محبت اور عقیدت کے ساتھ انہوں نے جو دعوت دی تو ہم بھی اسی محبت کے ساتھ یہاں پر آئے اور الحمدللہ آج 13 سال مکمل ہو کر 14 سال شروع ہو چکا اور 14 سال کا یہ آج کا پہلا جلسہ ہے. جو حضرات تواتر کے ساتھ گزشتہ سالوں میں ان جلسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابتدائی چند سالوں میں ہم نے ان جلسوں کی ترتیب یہ رکھی تھی کہ پہلے توحید، پھر رسالت، پھر خلفائے راشدین اور اس کے بعد اہل بیت اطہار اور آخری دنوں میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلسلہ جاری رہا، پھر ہم نے درمیان میں اس ترتیب کو تبدیل کیا اور ابتدائی دنوں میں نئے موضوعات پر گفتگو کی اور اس میں بہت سے اہم موضوعات پر اور عقائد پر گفتگو ہوئی. اس سال بھی ہم نے ترتیب یہی رکھی ہے کہ ابتدائی دنوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آپ حضرات کو اس سے بڑی معلومات حاصل ہوں گی. جس خلوص اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آج آپ لوگ آئے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح خلوص محبت کے ساتھ آتے رہیے، مختلف موضوعات پر اور اہم موضوعات پر انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہاں آنا اور بیٹھ کر یہ ذکر مبارک سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار کے قدموں سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ اس آیت بینات کا ترجمہ ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی سورت آپ اتنی کثرت سے نہیں پڑھتے جتنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہم ہے اور بڑی فضیلت رکھتی ہے. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کچھ سارے قرآن میں ہیں وہ سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ میں ہیں وہ بسم اللہ میں ہیں، جو بسم اللہ میں ہیں وہ اس کی با میں ہیں، اور جو با میں ہیں وہ اس کے نقطے میں ہیں. انا نقطہ تو تحت البا، میں اس با کا نقطہ ہوں. علماء کرام نے لکھا کہ سارے قرآن میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں. قرآن مجید فرقان حمید کی 7 منزلیں ہیں اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. گویا مضامین کو پھیلا دیا جائے تو قرآن ہے اور سمیٹ دیا جائے تو سورہ فاتحہ. جو کچھ اللہ نے سارے قرآن میں بیان فرمایا وہی سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سورت کو سب سے پہلے کیوں رکھا. اب آپ دیکھیں نا، ترتیب نزولی الگ ہے، ترتیب قرآنی الگ. نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے بتائیے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. نزول کے اعتبار سے احادیث شریف میں موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار سے عرض کیا اقرا، سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، پھر کہا اقرا، پھر فرمایا میں نہیں پڑھتا، پھر عرض کیا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو ترتیب الگ ہے. جو سورت احادیث کے مطابق سب سے پہلے نازل ہوئی وہ کون سے پارے میں؟ سب سے آخر میں، سب سے آخر میں ہے نا. اور یہ سورت سورہ فاتحہ اس کو سب سے پہلے، بہت سی سورتیں ہیں پہلے نازل ہوئیں، ترتیب بعد میں ہے، بعد میں نازل ہوئیں، ترتیب کے حساب سے پہلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب خود متعین فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب جمع فرمایا تو اسی ترتیب پر جمع کیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی. ورنہ جس لحاظ سے، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو سورہ الگ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے. اسی طرح دیگر سورتیں ہیں. بہر صورت مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس سورت کو یعنی سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھنے میں چند وجوہات ہیں، اور وہ کیا وجوہات ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، پیدا ہوتے ہی انہیں چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد انہوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی چھینک آئیں آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ، ہمیں حکم. اور جو سنیں وہ کہیں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا جواب ہے. سائنس یہ کہتی ہے، دیکھیں ایک ہے مذہب اور ایک ہے سائنس. ہم سائنس کو نہیں دیکھتے، ہم مذہب کو دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اور قرآن کا جو حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے، سائنس کچھ بھی کہتی رہے وہ حکم اپنی جگہ اٹل ہے. اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اب ہم نے یہ سن لیا کہ جب چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ. سائنس یہ کہتی، جب انہوں نے تحقیق کی، جب انسان کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دل بند ہو جاتا اور پھر فوراً چالو ہو جاتا. اسی لیے حکم یہ ہوا کہ کہو الحمدللہ، یعنی مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے پھر سے دوبارہ میرے دل کو جاری کر دی. اللہ کے ہر کام میں حکمت، اس کے ہر حکم میں حکمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم میں حکمت. تو اس سورت کو پہلے رکھنے میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے حکم دے دیا گیا جب تمہیں چھینک آئے تو تم کیا کہو؟ الحمدللہ. یعنی انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، چھینک آئی، آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین. تو گویا انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. ایک حکمت تو یہ ہے. پھر فرماتے ہیں دوسری حکمت یہ ہے کہ الحمدللہ میں آٹھ حروف ہیں، آٹھ، اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جو شخص صدق نیت کے ساتھ الحمدللہ کہتا رہے گا وہ جنت کے آٹھوں دروازوں کا مستحق ہو جائے گا، آٹھوں دروازوں کا مستحق ہو جائے گا. مستحق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان سے داخل ہو سکے گا. اب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب نہیں جانا چاہتے، میرے خیال سے ارادہ نہیں ہے کسی کا. تو پھر ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی. آپ پانی پئیں الحمدللہ، کھانا کھائیں الحمدللہ، کوئی کام شروع کرے الحمدللہ، یعنی ہر چیز میں اللہ کی تعریف، ہر چیز میں اللہ کی تعریف. تو جو مسلسل کہتا رہے گا آٹھ حروف اس کے، انشاءاللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کا مستحق. یہ تو دو وجہ ہوئی. پھر فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ عبادت کی جان اللہ تعالی کی تعریف ہے. اگر عبادت ہو اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف نہ ہو تو وہ عبادت بیکار ہے. عبادت کی جان اللہ تعالی کی تعریف ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو سب سے پہلے رکھا کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو بعد میں اور بات شروع ہو، پہلے اللہ کی تعریف ہو بعد میں اور کوئی بات شروع ہو. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ اپنا جو بھی کام شروع کرو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے بلکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی کام آپ شروع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہلے لے لیں۔ ارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کا سلسلہ جب شروع ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اس لیے نہیں کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جب تک حضرت جبریل علیہ السلام اقرا کہتے رہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے سینے سے لگایا چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا چھوڑ دیا، یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے، جبریل یہ زبان رسالت کھلنے والی ہے تو یہ رب کے نام سے کھلے، پہلے اس رب کا نام تو لو جس کی محبت میں میں مشغول ہوں۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس لیے نہیں پڑھ رہے، فوراً کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کا نام ہر کام سے پہلے، کام کے بعد نہیں، کام سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے۔ تو جب ابتدا اللہ کے نام سے ہوگی تو انتہا بھی بہترین ہوگی، اور جو کام اس کے نام سے شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں شامل ہو جاتی، برکتیں شامل ہو جاتی، وہ اپنی رحمت و برکتوں کی برسات فرما دیتا ہے اور اس کام کو اپنے کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی کام شروع کریں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے اللہ کے نام کی برکت کیا ہے، اللہ کے نام کی برکت یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، علماء نے لکھا کہ انہوں نے اتنا پڑھا طوفان سے نجات مل گئی، طوفان سے نجات مل گئی، پوری بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری بسم اللہ ہے نا، انہوں نے صرف پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ علماء کرام نے لکھا کہ جب نصف بسم اللہ پڑھنے سے طوفان سے نجات مل سکتی ہے تو جو شخص پوری بسم اللہ مسلسل پڑھتا رہے گا اسے کیوں نہ عذاب سے نجات ملے گی، وہ کیسے محروم رہ جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے کہ جہاں بھی، جس وقت بھی، جس مقام پر، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اسی وقت رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے کاموں میں جب بھی کوئی کام کریں، آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی جاب کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ گھر سے قدم باہر نکال رہے ہیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی بھی کام ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی کام مکمل ہو چکا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے نام کی برکت دیکھیے، قیصر روم ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے سر میں درد ہوا تو اس نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، لکھا کہ یا امیر المومنین میرے سر میں شدید درد ہے، اس سے مجھے افاقہ نہیں ہوتا، مسلسل درد رہتا، کوئی دوا اگر آپ کے پاس ہو تو برائے مہربانی مجھے بھیج دیجیے۔ خط پہنچ گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ایک ٹوپی بھیج دی، کہا یہ پہن لو۔ اب وہ تو دوا مانگ رہا ہے، یہ ٹوپی بھیج رہے، اس نے کہا اچھا یہ ٹوپی، یہ پہننے سے درد صحیح ہو جائے گا؟ ہاں انہوں نے فرمایا امیر المومنین نے صحیح ہو جائے گا۔ اس نے ٹوپی پہنی درد اسی وقت ختم ہو. بڑا حیران ہوا. کچھ دیر کے بعد ٹوپی اتاری درد شروع ہو گیا, پھر پہنی پھر درد ختم ہو گیا. کہنے یہ کیا چکر ہے, اس ٹوپی کے اندر کیا ہے, یہ کون سی جادو کی ٹوپی ہے کہ پہن لو تو درد ختم ہو, اتار دیا تو پھر شروع ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کھولا, اس کو پھاڑا, ایک پرچہ نکلا اور اس پرچے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھ کر آپ نے بھیج دیا. کس نے بھیجا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. بسم اللہ شریف پوری لکھ کر اس ٹوپی کے اندر سی کر بھیج دی, ٹوپی پہن لو درد ختم ہو جائے. اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی, پریشانیاں دور ہو جاتی, مصیبتیں دور ہو جاتی. تو اس کے نام میں برکت ہے, اسی لیے جس کام میں نام لے لیا جائے اس کام میں بھی برکتیں شروع ہو جاتی. آج ہم رونا روتے ہیں, برکت نہیں ہے, رحمت نہیں ہے, کاروبار میں ترقی نہیں ہے. کوئی آتا ہے کہ دکان میں نے کھولی, بڑی اچھی دکان چل رہی تھی, برابر ایک اور نے کھولی, پھر کیا ہوا؟ کہا اس کی وجہ سے میری دکان ٹھپ ہو گئی. یا سامنے کسی نے کھول لی, پہلے محلے میں میری اکیلی دکان تھی, اب وہ صاحب کھول کے بیٹھ گئے, اب آدھا محلہ ادھر جا رہا ہے آدھا ادھر آ رہا ہے, پہلے سارے میرے پاس آتے. میں نے کہا سنو, مارکیٹ میں ایک ہی چیز کی, مثال کے طور پہ کپڑے کی کتنی دکانیں, سب کو رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ نا, کون دے رہا؟ خالق کائنات, رب العالمین. رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے, سب کو دے رہا. تم یہ نظر نہ رکھو کہ کس نے دکان کھولی اور کس نے نہیں کھولی, جو رزق دینے والا ہے اس پر اپنی نظر رکھو, تمہیں رزق ملتا رہے, اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے. اگر ہم یہ یقین کر لیں تو کبھی بھی واویلا نہ کریں. فوراً دکان کھول لی, میری روزی کم ہو گئی, وہ آ کر میری دکان پر بیٹھ کر چلا گیا, میری بکری نہیں ہوئی, فلاں چیز ہو گئی. اللہ پہ بھروسہ نہیں, لوگوں پہ بھروسہ, لوگ آئیں گے تب ہوگا. ارے اس پر بھروسہ رکھو جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے. خالق کائنات اس مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا, خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کہ یہاں سے مجھے ملے گا, وہاں سے وہ عطا کر دیتا. اس کی شان, اس کی قدرت. حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا وصال بھی 14 محرم الحرام کو ہوا. ایک دن بیٹھے ہیں, 10,000 درہم اس زمانے میں فقیروں میں خیرات کر دی, فقراء مساکین یتما آتے رہے دیتے رہے آتے رہے دیتے رہے, اور خود روزے سے اور افطار کا وقت قریب آ رہا, یہاں تک کہ جو کھانے کے لیے تھا وہ بھی اٹھا کر دے دی. اب افطار کیسے کریں؟ گھر والوں نے کہا آپ نے تو سب کا سب دے دیا, ارے کچھ تو روک لے دے, چلو درہم دیے دے, وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی دے دی. فرمایا ہاں, صرف اس کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, الہ العالمین میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندوں پر خرچ کر دیا, تیری رضا کے لیے تیرے بندوں پر خرچ کیا لٹا دیا, اب میرے رزق کا ذمہ دار مولا تو ہے اور میرے جو اہل و عیال ہیں ان کا ذمہ دار تو ہے. افطار کا وقت قریب آ رہا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ایسا ہے کہ جب ہم نے اس کی راہ میں لٹایا ہے تو یقیناً وہ دے گا, عطا فرمائے گا. جب دیکھا کہ بالکل ٹائم قریب ہے, دروازے پر دستک ہوتی, صاحبزادے نے جا کر دیکھا, ایک خان لے کر ایک آدمی کھڑا, اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہیں. کہا یہ خالق کائنات نے بھیجا ہے, حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رحمت اللہ علیہ کو جا کر دے. آپ نے فرمایا یہ ہے میرے رب کا کرم, اس کی راہ میں دے دیا, اس نے لوٹا. تو ہماری کیفیت کیا کہ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، فلا آدمی آ جائے تو یہ کام ہو جائے، فلا راضی ہو جائے تو یہ کام ہو جائے، فلا افسر راضی ہو جائے تو ترقی ہو جائے، یہی فرق ہے ہم میں اور بزرگان دین میں. ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے اس یقین کو، اس امید کو جو وہ اللہ کے ساتھ قائم کرتے ہیں، خالق کائنات اسے ضائع نہیں کرتا، اسے پورا فرما دیتا. تو ہمیں یہ چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. جتنا آپ خرچ کریں گے وہ اتنا ہی عطا فرما دے گا، بلکہ 70 گنا زیادہ کر کے لوٹا دے. قرآن نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اب یہ بات ہماری ناقص عقل میں نہیں آئی. قرآن نے کیا کہا؟ تمام تعریف اور صرف اللہ کے لیے. جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اب کسی اور کی تعریف نہیں کی جائے گی. یہی معنی ہوا نا بھائی؟ آپ کہیں تمام تعریف صرف اللہ کے لیے، تو اب تو تعریف کسی اور کی ہوگی نہیں. اگر کسی اور کی تعریف کرو گے تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جب قرآن نے کہہ دیا تمام تعریف اللہ کے لیے، تو پھر کسی اور کی تعریف نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو قرآن کے خلاف ہوگا. لیکن ہم تو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، ہم تو ولیوں کی تعریف کر رہے ہیں، ہم نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، ہم صحابہ اکرام کی تعریف کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہیں. تو اب کیا یہ ساری تعریفیں اس آیت کے خلاف ہیں؟ قرآن تو یہی کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے. اب یہ کنفیوژن پیدا ہوا، دو چیزیں ہو گئی نا. قرآن نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے، اور ہم بندوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور سب تعریف اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب بندوں میں کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی، بلکہ بندوں کو چھوڑیں اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں. اور سوا میں کیا ہے؟ نبیین اللہ کے سوا، صدیقین اللہ کے سوا، شہداء اللہ کے سوا، صالحین اللہ کے سوا، ائمہ مجتہدین اللہ کے سوا، ارے پوری کائنات اللہ کے سوا. اللہ کے سوا میں سب آ گئے نا. تو اب بات کیا ہوئی؟ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں، اور ہم تو سب کی تعریف کر رہے ہیں. تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ ہم نے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ ارشاد خداوندی ہماری ناقص عقل میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہا اس لیے نہیں آیا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ اور اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی. یہ مقصد ہوا؟ علماء نے کہا ہوا. تو ہم نے کہا پھر ہم جو تعریف کر رہے ہیں یہ کیا ہوگا؟ نبیین کی تعریف، صدیقین کی تعریف، شہداء کی تعریف، صالحین کی تعریف، یہ ساری تعریفیں پھر یہ غلط ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی صحیح ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. کہا سنو، کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا، تم نے اس ارشاد خداوندی کو سمجھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے کہا آپ سمجھا دیجئے. انہوں نے کہا سنو، بننے والے کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی. سمجھ گئے؟ بننے والے کی تعریف بنانے والے کی تعریف. اور میں اسے آسان کر دوں، ایک کارپینٹر، اس کو میں نے بلایا، کہا کہ میز مجھے چاہیے. اس نے میز بنا کے دے دی. اب اس نے میز رکھی میرے سامنے اور کھڑا ہو گیا. میں نے میز کو دیکھا اور تعریف شروع کر دی، بہت خوبصورت. وہ خوش ہو رہا. اس کے پائے بہت اچھے ہیں، وہ خوش ہو رہا. اس کی لکڑی بہت بہترین ہے، وہ خوش ہو رہا. میز خاموش، میز نہیں بولی. تعریف تو میز کی ہو رہی اور خوش وہ ہو رہا. بات سمجھ میں آئی؟ تعریف میں اس کی کر رہا ہوں بننے والی چیز کی، اور خوش کون ہو رہا ہے؟ بنانے والا. تعریف اس کی اور خوش وہ ہو رہا ہے، کیوں؟ جس نے بنائی ہے وہ خوش ہو رہا ہے، دیکھو میرے بنانے کی تعریف ہو رہی، دیکھو میرے شاہکار کی تعریف ہو رہی. اسی لیے نبیین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. صدیقین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. صالحین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. شہداء کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. ارے بزرگان دین، اولیاء کاملین کی کرامات، یہ سب اللہ کی وجہ سے. انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات، یہ اللہ کی عطا سے. یہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی عطا سے. تعریف ادھر ہو رہی ہے، خوش خالق کائنات ہو رہا. اسی لیے کسی نے لکھا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقا ہے عالی جاہ کو زیبا، وہ ہے ساری جہانوں کا خدائے برتر و بالا، برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا. تعریف ادھر ہو رہی اور خوش وہ ہو رہا، کیوں؟ جس نے بنایا ہے وہ خوش ہو رہا. آپ کوئی خط لکھ کر میرے پاس لے آئیں اور میں تعریف کروں کہ کتنی اچھی رائٹنگ ہے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ میں نے لکھا، کسی کے کام کی تعریف، اس کام کرنے والے کی تعریف، بننے والے کی تعریف، بنانے والے کی تعریف. اسی لیے ہم اگر اولیاء کرام کی کرامات بیان کر کے ان کے کمالات بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، خالق کائنات خوش ہو رہا ہے، میری عطا سے جو ملا ہے اس کی تعریف ہو رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور سرکار کے حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، جس کی تعریف ہو رہی ہے خالق کائنات کی تعریف، اسی کے عطا سے تو ہے. تو بننے والے کی تعریف، بنانے والے کی تعریف، اس لیے کہ وہ بنانے میں بے مثال اور یہ بننے میں بے مثال، وہ سنوارنے میں بے مثال، یہ سنوارنے میں بے مثال، وہ نکھارنے میں بے مثال، یہ نکھرنے میں بے مثال، وہ خدا ہونے میں بے مثال، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال. تو بنانے والا تو وہی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اس پوری کائنات میں آپ جس کی تعریف کریں گے وہ کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ کی تعریف. باغات کی تعریف اللہ کی تعریف، آبشار کی تعریف اللہ کی تعریف، دریاؤں کی روانی کی تعریف اللہ کی تعریف، پھولوں میں مہک کی تعریف اللہ کی تعریف، موتی میں چمک کی تعریف اللہ کی تعریف، کائنات میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں، جتنے بھی مظاہر قدرت ہیں، جس کی تعریف کرو گے حقیقت میں اللہ کی تعریف. اسی لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. کچھ چیزیں ہیں اختیاری جو ہمارے اختیار میں، اور کچھ چیزیں ہیں غیر اختیاری جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اختیار میں نہیں دی، اپنے دست قدرت میں رکھی. عالم ہونا، فاضل ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، دنیاوی طور پہ یا مذہبی طور پہ ہمیں اختیار دے دیا، تم محنت کرو گے بن جاؤ. آپ چاہتے کہ میں ڈاکٹر بنوں، آپ نے میڈیکل میں داخلہ لیا، محنت کی، کوشش کی، ڈاکٹر بن گئے، اختیاری چیز. انجینئر بننے کی کوشش کی، بن گئے. عالم بننے کی کوشش کی، مدرسے میں داخل ہوئے، 6 سال 8 سال کا کورس کیا، بن گئے، مفتی بن گئے، محدث بن گئے، اختیاری. اور کچھ چیزیں غیر اختیاری، شکل و صورت، ناک، نقشہ اختیاری ہیں، کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا، اپنی مرضی سے بنا نہیں، خالق کائنات کے دست قدرت، جیسا چاہا بنا دی، جیسا چاہا بنا دی۔ اسی لیے کسی کے چہرے مہرے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، لیکن اس کی برائی بھی اللہ کی برائی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، کسی کے چہرے کو دیکھ کر مذاق مت اڑاؤ، کسی کی کوئی عیب کو دیکھ کر، کسی کی معذوری کو دیکھ کر، کسی کی کمزوری کو دیکھ کر مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ غیر اختیاری، کوئی آدمی چاہے گا میرے اندر کوئی عیب ہو، کوئی چاہے گا میری شکل و صورت صحیح نہ ہو، اگر شکل و صورت، چہرہ مہرہ، جسم، ہاتھ پیر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو میرے خیال سے کوئی بدصورت ہی نہ ہوتا۔ ہوتا کوئی؟ ہر آدمی چاہتا میں خوبصورت سے خوبصورت بن جاؤں، یہی چاہتا نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت پہ رکھا، جسے جیسا چاہا بنا دیا، اختیار اس کو ہے، بندے کو اختیار نہیں۔ کیسا وہ پیدا ہو، کیسا بنا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت میں۔ تو اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی، اور یاد رکھو کسی کی برائی کریں گے وہ بھی اللہ کی برائی ہوگی، اس لیے کہ وہ خود نہیں بنا ہے، خالق کائنات نے جیسا بنا دیا وہ بن گیا۔ اسی لیے اس نے بندوں میں کوئی فرق نہیں کیا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا، لا عربی ولا عجمی، لا عجمی ولا عربی، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، پرہیزگاری کے۔ اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف، وہ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، ولکن ینظر الی قلوبکم، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، چہرے کو نہیں دیکھتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اور ان کا رنگ سیاہ تھا، لیکن مقام کیا تھا؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فرماتے، یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال۔ بلال حبشی عرض کرتے، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے آقا ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، میں غلام ہوں۔ کہا، نہیں، جو ہمارے آقا کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج۔ تو مقام ملا کس وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے بلال حبشی کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ بڑے بڑے صحابہ ان کا ادب احترام کر رہے ہیں، یہ سرکار کے غلام۔ تو اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے، قبائل، برادری، ذات، رنگ، نسل، سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، جاہلیت کی تمام رسوم آج میں اپنے قدموں تلے روند رہا، سب میں نے ختم کر دیا۔ اب اگر تمہارے اندر کوئی شخص قابل احترام ہے تو وہ ہے جس کا تقویٰ بہتر، جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم وہ ہے جس کا تقویٰ تم میں سب سے بہتر، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، جو خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہے، وہی تم میں سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مسجد میں امیروں کی اور غریبوں کی صفیں الگ نہیں ہیں، الگ ہو سکتا ہے کھارا در میں الگ ہو، بنا لی ہو کہ بھئی یہ ان کی ہے، یہ واڈلہ سے یہ جماعت کی ہے تو یہ فلاں، ایسے تو نہیں ہے۔ امیر ہے اور آخر میں آیا ہے تو آخری صف میں، اور فقیر ہے سب سے پہلے آیا ہے تو سب سے آگے صف میں. تمام فرق اسلام نے مٹا دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا کر دیا. پہلے کیا ہوتا تھا، جو غریب تھے ان کو ذلیل سمجھا جاتا، حقیر سمجھا جاتا. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، ہم بہترین لباس پہنے، ہم اونچے خاندان کے. اسلام نے کندھے سے کندھا ملا دیا، امیر کو غریب کے برابر کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام نے بتا دیا تم سب ایک ہو، اگر تم میں کوئی بزرگ اور برتر ہے تو وہ ہے جس کا تقویٰ بہتر، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی تم میں سب سے زیادہ مرتبے والا، وہی مقام والا. گاڑیوں سے عزت نہیں ہے، سواریوں سے عزت نہیں ہے، کپڑوں سے عزت نہیں ہے، مکانوں سے عزت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں عزت اس کی ہے جس کا تقویٰ بہتر، جو تم میں پرہیزگار ہے. ایک امیر ہے جو 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے، جس کے پاس 4-5 گاڑیاں ہیں، جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہیں، اربوں روپیہ ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہے، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک فقیر ہے، ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، لیکن اس کا تقویٰ سب سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے بہتر، وہی سب سے بہتر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا والوں کی نظروں میں اچھا نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا ہونا. ہم چاہتے ہیں بہترین لباس پہن لیں دنیا والے عزت کریں، بہترین گاڑی میں جائیں تو دنیا والے عزت کریں، بہترین مکان میں رہیں تو دنیا والے عزت کریں، عہدے پر رہیں تو دنیا والے عزت کریں. اور دنیا والے کرتے ہی اسی طرح عزت ہیں. ایک مشکل بھی یہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلے جاؤ کوئی نہیں پوچھے گا، اب بہترین لباس پہن کر جاؤ عزت کے ساتھ بٹھائیں گے، اور کوٹ پتلون پہن کے چلے گئے تو وہ تو اور زیادہ عزت ہو جائے گی، ان کی نظر تو لباس پر. لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی، یہ مال، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے. تقویٰ جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. خشیت الہی جس کے دل میں راسخ ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں ہے تو مکرم اور محترم ہے، قبر میں ہے اور انشاءاللہ حشر میں ہوگا، وہاں بھی مقدس اور محترم. تو ایسی چیز اختیار کرو کہ دنیا میں بھی محترم رہے، آخرت میں بھی محترم. یہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، غوث اعظم کے پاس کتنے بنگلے تھے، غریب نواز کے پاس کتنے مکان تھے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی اس میں رہتے تھے، اور پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، اور ہندوستان کے بادشاہ محلوں میں رہنے کے باوجود صرف لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے، اور یہ مرد قلندر ایک جھوپڑی میں رہنے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. اور ایسی حکومت، اور ایسی حکومت کہ نہ صرف زندگی میں حکومت، آج وصال کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی سلطان الہند عہدہ گیا نہیں ہے، عہدہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. تو وہ چیز اختیار کرو جو ہمیشہ رہے. یہ عہدے، یہ منصب، یہ چند دن میں ختم، یہ دولت ختم ہونے والی، یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، خالق کائنات پھر اسے بلند سے بلند مقام عطا کرتا چلا جاتا، پھر اس کی شہرت صرف زندگی تک نہیں، وصال کے بعد بھی رہتی. وہ جس کو اپنا محبوب بنا لے پھر پوری کائنات اس سے محبت کرتی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا، اور جب محبوب بناتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبریل یہ فنا بندہ جو زمین کے فنا مقام پر رہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو. سرکار فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگے، پھر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، خالق کائنات بلاتا ہے جبریل، یہ بندہ جو زمین کے فلا مقام پر رہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم محبت کرتے ہو، آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے اور وہ فرشتے بھی محبت کرتے، یہیں پر سلسلہ نہیں رکتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے پھر حکم یہ ہوتا ہے، اب ان فرشتوں سے کہو کہ یہ زمین پر اتر جائیں، زمین پر اتر جائیں، اور زمین والوں سے کہیں کہ یہ بندہ جو زمین کے فلا مقام پر رہتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اب زمین والے بھی اس سے محبت کریں۔ حضور فرماتے پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب فرشتے آسمان سے اترتے ہیں تو ایک ایک آدمی کو پکڑ کے کان میں کہتے ہیں اس سے محبت کرو، کہتے ہیں کسی آپ میں سے کسی کے کان میں کہا غریب نواز سے محبت کرو، غوث اعظم سے محبت کرو، فلاں بزرگ سے محبت کرو؟ نہیں، فرشتوں کا انداز کیا ہوتا ہے، فرشتے جب آسمان سے زمین پر یہ پیغام لے کر اترتے ہیں تو ایک ایک انسان کو پکڑ کر نہیں کہتے کہ اس سے محبت کرو، وہ اللہ کے کرم سے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے، اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے وصال کو 900 سال بھی ہو جائیں تو قافلے بغداد کی طرف جاتے ہیں، پھر قافلے اجمیر کی طرف جاتے ہیں، پھر قافلے کچوچے شریف کی طرف جاتے ہیں، پھر قافلے بریلی کی طرف جاتے ہیں، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے دلوں میں پیدا کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اب نبیین کی تعریف اللہ کی تعریف، صدیقین کی تعریف اللہ کی تعریف، شہداء کی تعریف اللہ کی تعریف، صالحین کی تعریف اللہ کی تعریف، آئمہ مجتہدین کی تعریف اللہ کی تعریف، جس کی تعریف کرو گے اللہ کی تعریف۔ تو یہ تو بدبخت ہیں، کہتے نہیں جی ہم تو اللہ والی جماعت ہیں، ہم تو صرف اللہ کی تعریف کریں گے، ہم صرف اللہ اللہ کریں گے، وہ رسول کی تعریف کرتے ہی نہیں، بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں، ارے رسول کی تعریف یہ بھی تو اللہ کی تعریف، حضور کے حسن و جمال کی تعریف اللہ کی تعریف، جاہ و جلال کی تعریف اللہ کی تعریف، جود و نوال کی تعریف اللہ کی تعریف، فضل و کمال کی تعریف اللہ کی تعریف۔ جس شخص میں جو کمال ہے وہ کمال اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کمال کی تعریف کرو گے وہ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی، وہ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ اب دیکھو، عبد اور معبود کا ایک رشتہ ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو اور معبود کہتے ہیں رب کو جس کی عبادت کی جائے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن جو تعلق قائم ہونا چاہیے وہ تعلق قائم نہیں رکھتے۔ کیوں؟ دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا۔ ماں کی محبت مشہور ہے نا، خود پریشانی اٹھاتی ہے، خود مصیبتیں اٹھاتی ہے، اولاد کو مصیبت نہیں اٹھانے دیتی، اولاد کتنی ہی نافرمان ہو ماں اس کے لیے پھر بھی دعا کرتی رہتی، اتنی محبت ماں کے دل میں اولاد کے لیے ہے۔ حدیث شریف کے مطابق 70 ماؤں سے زیادہ وہ خدا تم سے محبت کرتا، وہ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں۔ کبھی آدھی رات کے بعد اٹھ کر، جب تمام لوگ سو رہے ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھ کر وضو کر کے اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا کر اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے 2 آنسو اپنے آنکھ سے بہا کر پھر اس کی رحمت کو پکارو، دیکھو کیسے عطا فرماتا، کیسے عطا فرماتا ہے۔ وہ خلوت میں بھی سنتا ہے، وہ جلوت میں بھی سنتا ہے، وہ جس طرح دن کی روشنی میں سنتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی سنتا ہے۔ پکارنے والا تو ہو، پکارنے والا تو ہو۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، رحمت خداوندی اسے دیکھ رہی ہے، یہ ابھی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگے گا، طلب کرے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس نے نماز ادا کی اور دعا نہیں کی، منہ موڑ کر چلا گیا۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے نا کہ جو نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کو بڑے غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے۔ حدیث شریف کے مطابق فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور ضرور قبول ہوتی، حدیث شریف میں فرض نمازوں کے بعد۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، ہم نے جو آج مانگا ہے ہمیں دو دن کے بعد ملے، ہمیں دس دن کے بعد ملے، ایک سال کے بعد ملے، لیکن ملے گا ضرور، مانگتے رہو۔ ہم فقیر ہیں، وہ رب ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہیں، ہم بندے ہیں وہ معبود ہے۔ بندوں کا کام مانگنا ہے اور خالق کائنات کا کام عطا فرمانا، عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس نے نماز پڑھی، مانگا نہیں یعنی دعا نہیں کی، واپس مڑا، رحمت کی نظر دیکھ رہی ہے، شاید یہ واپس پلٹ جائے اور مجھ سے کچھ مانگ لے، وہ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگے، میں ان کو عطا کر دوں۔ فرماتے ہیں وہ ایسا ناشکرہ بندہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے اور جوتی اٹھا کر مسجد سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ اپنی جوتی اٹھا کر مسجد سے جا رہا ہوتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں پھر رحمت کی نگاہ اسے پکارتی ہے، اے جانے والے جب تو جا رہا ہے تو اپنی نمازیں اپنے سجدے بھی اپنے ساتھ لے جا، جب تجھے خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں تو خدا کو تیری نمازوں کی ضرورت۔ حقیقت ہے نا، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ ارے جس کے سامنے صدیق اکبر کے سجدے ہوں، فاروق اعظم کی عبادت ہو، عثمان غنی کی سخاوت ہو، علی شیر خدا کی شجاعت ہو، بہادری ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے ہوں، ہمارے اور آپ کے سجدے کیا حیثیت رکھتے، ہماری آپ کی نمازیں کیا حیثیت رکھتی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم رکھو اور اس سے جو بھی مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ انشاءاللہ عطا فرمائے، ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ عبد اور معبود کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اور وہ سنتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی، دن کی روشنی میں بھی، اجالے میں بھی، اندھیرے میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ہر جگہ ہر مقام پر، جہاں سے پکارو وہاں سنتا، جہاں سے پکارو اور جہاں پہنچ جاؤ وہاں سے دیکھتا بھی ہے۔ لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا، سامنے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کریں گے، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، ایک خیال ہے کہ دیکھ رہے ہیں، چھپ کر۔ ارے جب تم چھپ گئے، جب بھی ایک دیکھنے والا تمہیں دیکھ رہا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب بھی دیکھ رہا، اور وہ کون ہے؟ وہی ہے جیسا وہ دن کی روشنی میں دیکھتا ہے، ایسا ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا۔ اگر بندے کا یقین ہو جائے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، ظاہر میں، باطن میں، جلوت میں، خلوت میں، دن میں، رات میں، ہر وقت ہر لمحے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ تنہائی میں رہتے تھے، بالکل لوگوں سے الگ۔ لوگوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا، بالکل تنہائی میں رہتے ہیں؟ کہا اللہ کے ساتھ کوئی ڈرے گا؟ ارے جب کوئی نہیں ہوتا تو میرا رب میرے ساتھ ہوتا، میرا خدا میرے ساتھ ہوتا۔ حقیقت حال یہی ہے، یہ عبد اور معبود کا جو رشتہ ہے اگر یہ مستحکم ہو جائے تو یہ ساری دنیا ہیت ہو جائے۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنے رب سے اپنا رشتہ بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا، دنیا والوں کو ایک طرف کر دیا اور رب سے جو تعلق تھا اس کو مضبوط کر لیا. کیسے؟ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، اپنے نفس کا جہاد کر کے، اپنے قلب کو آئینے کی طرح صاف اور روشن کر کے، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر. پس رب نے ان پر جب نوازشات فرمائی، کرم فرمایا، رحمت فرمائی، تو رحمتوں کی برسات فرما دی. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو اگر ہم اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کا حکم نہیں مانتے. جن چیزوں سے منع کیا وہی چیزیں کرتے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا انہی چیزوں سے رکتے ہیں. اس نے پانچ وقت نماز کا حکم دیا، ہم نہیں پڑھتے. اس نے کہا دھوکہ نہ دو، ہم دیتے ہیں. اس نے کہا جھوٹ مت بولو، ہم بولتے ہیں. اس نے کہا غلط کام نہ کرو، کرتے ہیں. اس نے کہا سود نہ کھاؤ، کھاتے ہیں. جتنے غلط کام ہیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے پر پریشانی ہے، ہمارے پر مصیبت ہے، یہ ساری چیزیں. سب سے پہلا کام یہ ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کا پابند بنا لو. جو کچھ اس نے کہا وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے. تو اگر عبد اور معبود کا یہ تعلق قائم ہو جائے اور مستحکم ہو جائے، تو اس دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب. بزرگان دین اولیاء کاملین نے اسی بات کو سمجھا اور اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کیا. اور جب مکمل توکل بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی امید کو ضائع نہیں کیا. اور یاد رکھیے، انسان اللہ تبارک و تعالی سے جیسی امید رکھتا ہے وہ ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. جیسی امید رکھتا ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے لیے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ. فرشتے پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. دو قدم چلتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. خالق کائنات فرمائے گا روک دو، بلاؤ. بلایا، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ حکم ہوا ہے نا جہنم کی طرف جانے کا، چلا جائے. جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ شخص کہے گا میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار، جو کچھ میں نے کیا میرے لیے بالکل صحیح حکم ہو. جہنم کا حکم ہوا، صحیح ہوا، جیسے میرے اعمال تھے. مڑ کے کیا دیکھ رہا؟ مڑ کے یہ دیکھ رہا ہوں شاید اس کی رحمت مجھے واپس بلا رہے. حکم تو اسی نے دیا ہے نا جہنم کا، اور میں جا بھی رہا ہوں اسی طرف، لیکن مڑ کے ایک امید سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں شاید رحمت مجھے واپس بلا رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پس خالق کائنات فرمائے گا ہمیں اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب یہ بندہ ہم سے ایسی امید رکھ رہا ہے، ہم اس کی امید کو ضائع نہیں کریں گے. اس کو لے آؤ اور جنت میں داخل کر. یہ ہے رب کی شان. انسان کیسے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب خالق کائنات کے سامنے جھکتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا کر اس کی بارگاہ میں دو آنسو بہاتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص الحمدللہ رب العالمین مسلسل پڑھتا رہے گا، یقین کے ساتھ پڑھتا رہے گا کہ رب مجھے معاف کرے گا، خالق کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اتنی سی بات، صرف الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو جب اس کی تعریف کی جائے گی، وہ اس تعریف کرنے والے کی امید کو ضائع نہیں کرے گا، توڑے گا نہیں. جیسی امید رکھے گا ویسا معاملہ کر دے گا. ہم امید ہی نہیں رکھتے، ہم امید رکھتے دنیا والوں سے. دنیا والوں سے امید، یہ سیٹ راضی ہو جائے تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں، یہ فلاں آدمی راضی ہو جائے میرا پیسہ مل جائے گا، یہ افسر راضی ہو جائے میرا عہدہ بڑھ جائے گا. یہ امید ہے نا دنیا والوں سے. اور بزرگان دین امید رکھتے دنیا والوں سے نہیں اللہ سے. غوث اعظم نے امید رکھی اللہ سے, یہ رب راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی ہو جائے گی. غریب نواز نے امید رکھی اللہ سے, قطب الدین بختیار کاکی نے امید رکھی اللہ سے, بابا فرید نے امید رکھی اللہ سے, محبوب الہی نے امید رکھی اللہ سے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے امید رکھی اللہ سے, مجدد الف ثانی نے امید رکھی اللہ سے, جتنے بزرگان دین تھے یہ سب رب سے اپنا تعلق مضبوط کرتے رہے, مستحکم کرتے رہے, اور راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو راضی کرتے رہے, اوور ٹائم کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ اوور ٹائم. اوور ٹائم جانتے ہو؟ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. دیکھو, ایک ہے آفیشل ٹائم, ایک ہے اوور ٹائم. پانچ وقت نماز آفیشل ٹائم فرض ہے, پڑھنی ہے, نہیں پڑھو گے سزا ملے گی, پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی, حکم ہے پڑھنے کا, فرض ہے. لیکن نوافل, تلاوت, رات کو جاگ کر عبادت کرنا, لا الہ الا اللہ اور اللہ کی ضرب لگانا, یہ اوور ٹائم, اوور ٹائم. اور جو اوور ٹائم کرتا ہے اس کو الگ سے کمپنی دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ حکومت بھی دیتی. جو سرکاری آفیسر ہیں اگر اوور ٹائم لگ جائے, تنخواہ کے علاوہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نا, جو آفیشل ٹائم ہے اس کے علاوہ کام کیا, جو ایک ٹائم سب کے لیے ہے اس کے علاوہ کام کیا. بس یہی مثال ہے. ہم آفیشل ٹائم بھی نہیں کر سکے اور غوث اعظم اوور ٹائم کرتے رہے. بلکہ میں اور آسان کر دوں, میں پہلے بھی مثال بیان کر چکا ہوں, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو. ویسے آپ کا حافظہ بڑا اچھا ہے, ایک دن جو بتاؤ دوسرے دن بھول جاتا, تو پچھلے سال کی تو یاد ہی نہیں ہوگی ظاہر. ایک آدمی سیٹھ, اس کے دو ملازم, ٹھیک ہے نا, اس نے ایک کو بلایا, کہا تمہیں 5 گھنٹے کام کرنا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. دوسرے کو بلایا, تمہیں بھی 5 گھنٹے کام کرنا ہے, جاؤ. چلے گئے. ایک نے کیا کیا, 5 گھنٹے کام کیا, اس کے بعد اس نے کہا میں 2 گھنٹے اور کر لوں, شاید مالک مجھ سے خوش ہو جائے, 2 گھنٹے مزید کام کیا. دوسرا جو تھا وہ نکما تھا, وہ 5 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا, بھاگ گیا وہاں سے, مالک تو دیکھ ہی نہیں رہا, اس کو کیا پتا. لیکن جب دوسرا دن ہوا تو جو 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا تھا وہ مالک کے پاس جاتے میں ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ اس نے تو 5 گھنٹے کا کہا, میں 2 گھنٹے میں بھاگ گیا, اب وہ ڈر رہا ہے میں کیا کروں. مالک پوچھے گا میں نے 5 گھنٹے کی ڈیوٹی لگائی تو 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا. اور جس نے 5 گھنٹے کے بجائے مزید 2 گھنٹے کام کیا وہ خوش ہو رہا, کسی طرح صبح ہو میں مالک کے پاس جاؤں, خوش ہو جائے, مجھ پر انعام اکرام کی بارش کرے. اب کیا ہوا, جو 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا تھا اس نے کہا یار میں تو ڈر رہا ہوں, مالک کا سامنا کیسے کروں گا, اس نے 5 گھنٹے کی ڈیوٹی لگائی میں 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا. تو جس نے اوور ٹائم کیا تھا اس نے کہا ڈرو نہیں, مالک مجھ سے بہت خوش ہے, جب جائیں گے نا تو دونوں ساتھ جائیں گے, لیکن مجھ سے آگے نہیں جانا, میرے پیچھے رہنا, آگے نہیں جانا, میرے پیچھے رہنا. کیوں؟ جب مالک مجھے دیکھ کر خوش ہوگا اور انعام و اکرام کی بارش کرے گا میں کہوں گا مالک ایک نکما پیچھے آ رہا ہے اسے بھی معاف کر دے, مجھ سے تو خوش ہے نا, میرے کہنے سے تجھے بھی معاف کر دے گا, میرے کہنے سے تجھے بھی معاف کر دے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہی مثال ہماری ہے اور یہی ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی. اللہ نے 5 وقت ڈیوٹی لگائی ہماری بھی, اور 5 وقت ڈیوٹی لگائی غوث اعظم کی بھی, غریب نواز کی بھی, مجدد الف ثانی کی بھی, مخدوم سمنانی کی بھی, جتنے بزرگان دین ہیں ان سب پر 5 وقت نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ فرض تھی نا. اور ہم پر بھی, ہم پر بھی فرض. ہم نے کیا کیا, فجر پڑھی تو ظہر غائب, ظہر پڑھی تو عصر غائب, عصر پڑھی تو مغرب, اور مغرب پڑھی تو عشاء, بلکہ فجر تو غائب ہی غائب, غائب ہی ہے نا. خیر آپ لوگ نہیں, آپ تو پڑھتے ماشاءاللہ, اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں, غائب ہی غائب. اب کیا ہوا, ہم ڈر رہے ہیں قیامت کا دن کیسے جائیں گے, اور غوث اعظم انہوں نے 5 وقت نماز پڑھی, پھر رات کو جاگ کر تلاوت قرآن کی, ہو سکتا ہے رب اس سے خوش ہو جائے, نوافل پڑھے شاید رب اس سے خوش ہو جائے, اللہ ہو کی ضربے لگائیں شاید رب اس سے خوش ہو جائے. اوور ٹائم کیا ہم ڈر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. قیامت قائم ہو ہم اپنے رب کے پاس حاضر ہوں انعام و کرام کی بارش. غوث آدم کہیں گے قادریوں گھبرانا نہیں میرے پیچھے رہنا, جب میں جاؤں گا رب خوش ہوگا. میں کہوں گا کچھ نکمے قادری آ رہے ہیں مولا انہیں بھی بس. غریب نواز کہیں گے چشتیوں گھبرانا نہیں رب خوش ہوگا. میں کہوں گا یہ کچھ نکمے آ رہے چشتی ان کو بھی بچ دے وہ تمہیں بھی بچ دے گا. شہنشاہ سہر ورد کہیں گے سہر وردیوں مت گھبرانا میرے پیچھے رہنا. میں کہوں گا یہ کچھ آ رہا انہیں بچ دے. شہنشاہ نقشبند فرمائیں گے میرے پیچھے رہنا. میں کہوں گا کچھ نقشبندی آ رہا انہیں بھی بچ. یہ سب اپنے اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سفارش کریں گے ادھر یہ سفارش کریں گے. پھر رسول اعظم اپنا دامن رحمت سب پر پھیلا دیں گے مولا یہ سارے میرے آ رہے ہیں ان سب کو بچ دے. یہ سارے میرے غلام آ رہے ہیں مولا انہیں بخش دے. اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر رب کہے گا محبوب یہ تیرے غلام نہیں یہ سب میرے بندے آ رہے ہیں میں نے سب کو بخش دیا. قرآن نے کہا بلا سوف یوتی کا ربو کا فتردا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو عنقریب راضی کر لے گا. اور سرکار فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی جہنم میں رہ جائے گا سب کو جنت میں لے جاؤں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہیے. دنیا سے تعلق رکھیں لیکن رب سے تعلق مضبوط اور مستحکم. اس کو پکاریں اس سے مانگیں. فجر پڑھیں تو دعا کریں, ظہر پڑھیں تو دعا کریں, عصر پڑھیں تو دعا کریں. پانچوں نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ مالک سن بھی رہا ہے اور عطا بھی فرما رہا. ہر چیز اس سے مانگو, اس سے صحت مانگو, تندرستی مانگو, اس سے نعمت مانگو, اس سے عہدہ مانگو, اس سے منصب مانگو. ارے وہ تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, رازق ہے, عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا. تو رب سے جب آپ مانگیں گے رب ضرور عطا فرمائے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. قرآن نے کہا جب پکارنے والا پکارتا ہے ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں. قرآن کہہ رہا رب فرما رہا ہے میں پکار کو سنتا ہوں. تم پکارو تو صحیح, تم مجھ سے مانگو تو صحیح. تو کبھی رات کی تاریکی میں اس سے مانگ کر دیکھو کتنی رحمتیں نازل فرماتا. صرف اگر فجر کی نماز تمام حضرات پابندی سے پڑھ لیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں, اس سال بھی کہہ رہا ہوں, ہر سال ہی کہتا رہتا ہوں, پتہ نہیں سنتے نہیں سنتے, عمل ہی نہیں کرتے. خیر بہرحال اس سال پھر میں دوہرا رہا ہوں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, کسی کے کاروبار میں پریشانی ہے, کسی کے رزق میں, کسی کے روزگار میں, کسی کی دکان نہیں چل رہی, یہ ساری ہے نا مسئلہ, یہ سب ہمارے پاس مسئلے آتے رہتے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ عہد کر لے کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ کی رحمتیں تو اسی وقت نازل ہوتی, برکتیں تو فرشتے اسی وقت لے کر اترتے ہیں جب ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو فرشتے جا چکے ہوتے ہیں. کہاں سے رحمت نازل ہوگی, کہاں سے رزق میں برکت ہوگی. فجر کے لیے رات میں جلدی سو جاؤ اور فجر کے لیے جلدی اٹھ جاؤ. کیا ہے فجر پڑھ کے سو جاؤ لیکن فجر کے لیے اٹھ جاؤ. ایک ڈیوٹی ہے, یہ ایک فرض ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جو حاضر ہوگا اس کو صحت بھی ملے گی, تندرستی بھی ملے گی, رزق میں برکت بھی ملے گی اور اس کے گھر میں بھی برکتیں نازل ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے. تب ہم نے جتنی تعریف کی, نبیین کی تعریف کی, بزرگان دین کی تعریف کی, جتنی بھی تعریف اور جس چیز کی تعریف, حقیقت میں اللہ کی تعریف, تمام تعریف اللہ کی. رب العالمین تمام جہانوں کا رب. تو الحمدللہ دعویٰ ہے اور رب العالمین دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے, دلیل یہ ہے اس لیے کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ نہ صرف پال رہا ہے بلکہ رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ ہم چند لوگوں کو گھر میں بلا لیں تو دعوت کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پیاسا نہ رہ جائے، کوئی مہمان ایسا نہ رہ جائے۔ ارے اس نے تو پوری کائنات کو پالنا ہے، ادنا سے ادنا کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، بڑے سے بڑی مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہے، کوئی خالی نہیں جا رہا، کوئی بھوکا نہیں سو رہا، وہ خالق کائنات سب کو عطا فرما۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کریں، اور اس سے مانگے جو چیز بھی ہے اپنے رب سے مانگے، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔